قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجیے محمد وعلى آله. عزیزان محترم، ایک مومنہ کے سال ثواب کے لیے مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، اس بنا پر جو وقت فوت ہو چکا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو باقی وقت بچا ہے اس میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں اپنے عرائض کو پیش کر سکوں. مل کے ایک دفعہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات. سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک خدا کی عبادت کرنے والے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھے. تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کے قانون کو مد نظر رکھے، آنکھیں صحیح دیکھیں، کان صحیح سنیں، زبان صحیح بولے، ہاتھ و پیر صحیح عمل انجام دے. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ اتق اللہ، اللہ کے قانون کو مد نظر رکھو. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بیہیویئر، تمہارا اخلاق، تمہارا رویہ سب اللہ کے قانون کے تابع ہو. اور یہ قانون کون بتانے والا ہے؟ یہ قانون اللہ کی کتابیں، اللہ کے انبیاء اور محمد آل محمد علیہ السلام بتانے والا ہے. اس بنا پہ خدا کہہ رہا ہے کہ قانون کو مد رکھو، وہ کونوں مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اس تقویٰ کو حاصل کرنے میں تمہیں کچھ استادوں کی ضرورت پڑے گی، کہ ایسی شخصیات کی ضرورت پڑے گی کہ جن کی تربیت تمہیں نچلے درجے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی، انہیں نقص لے کر کمال تک پہنچا دے گی. اور وہ کون ہیں؟ وہ محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری تربیت چاہتا ہے. اہل بیت کا وجود اس لیے ہے کہ ہم ان کے زیر تربیت ہیں. کونوا مع الصادقین، امام فرماتے ہیں صادقین سے مراد کون ہے؟ ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد سچے ترین انسان ہیں. چنانچہ آج ساجد الحجہ ہے اور ہمارے پانچویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا آج چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے چینج کریں، کیسی تبدیلی لائیں، کیا کام کریں کہ ہماری زندگی اللہ کے قرب کو حاصل کرے، محمد آل محمد کے رضا کو حاصل کر سکے، ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہم سے خوش ہو سکیں، راضی ہو سکے، والدین راضی ہوں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے راضی ہوں. آج ہر شخص جو ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے، غم زدہ ہے، ایک خاص قسم کے غم میں مبتلا ہے. یعنی جتنی جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے ہماری زندگی میں کرب اور اذیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. توجہ رکھیے گا، ہر شخص پریشان ہے، نفسیاتی طور پر ہر شخص ایک الجھن کا شکار ہے، چڑچڑاپن ہے اس کی زندگی میں. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ آئیے اگر امام سے پوچھیں کہ مولا بتائیے کامیاب زندگی کا کیا راز ہے، کیسے زندگی گزارے کامیاب. بعض اوقات پیسہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زندگی میں پھیکا پن ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں جینے کا، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے. تو آئیے پانچویں امام سے پوچھیں کہ مولا بتائیے کامیاب زندگی کی کیا علامت ہے، کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. امام کہتے ہیں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو چار علامتیں ہیں، اگر چار کو حاصل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ کتاب جو پانچویں امام کی میں احادیث نقل کر رہا ہوں، تحف العقول عن آل رسول، تحف العقول ہے، یعنی یہ تحفہ ہے عقلوں کے لیے. اس میں 12 ائمہ کے اقوال، اہل بیت کے اقوال موجود ہیں. تو پوچھے مولا یہ جو پریشانی کی زندگی ہے بتائیے کیا کریں، کامیابی کہاں سے ملے. ہم کامیابی پیسے کو سمجھتے، پیسہ آ گیا پھر بھی کامیاب نہیں، خوش نہیں ہے. اولاد مل جائے، اولاد بھی ہو گئی پھر بھی خوش نہیں ہے. تنخواہ اچھی ہو جائے، تنخواہ بھی ہو گئی. بیوی اچھی مل جائے، بیوی بھی اچھی مل گئی، پھر بھی سکون نہیں ہے، زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے. آج کی زندگی سمٹ کر ان پانچ انگلیوں میں آ گئی ہے، ایک بیوی، دو بچے، تین کمروں کا مکان، چار پہیوں کی گاڑی اور پانچ ہنسوں پر مشتمل تنخواہ. یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، مادی زندگی خلاصہ ان پانچ چیزوں میں منحصر ہو گیا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں. اب امام کہہ رہے ہیں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. امام فرما رہے ہیں کہ اربع من کنوز البر، پانچ چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کا خزانہ ہیں، بھلائیوں کا خزانہ ہیں. یعنی اگر تم بھلائی چاہتے ہو، نیکی چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، کامیاب زندگی چاہتے ہو تو چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی چیز کیا ہے امام فرما رہے ہیں؟ کتمان الحاجہ، اپنی حاجت کو چھپاؤ لوگوں سے. ہمارے یہاں جو لوگ گاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، آج اس کے پاس گا رہے ہیں، آج اس کے پاس رو رہے ہیں، ہر وقت جو ہے شکایت کرتے رہتے ہیں، ذرا سا آپ پوچھیں ہاں بھائی کیا حال ہے، ارے جناب بس گزارا ہی نہیں ہو رہا، ارے جناب یہ ہو گیا، ارے جناب ہو گیا، اور شکایت کے دفتر کھلنے لگتے ہیں. اگر ان مشکلات کے مقابلے میں اللہ کی عنایات کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، وہ اس سے کئی گنا نظر آئیں گی. یعنی وہ مشکلات زندگی شاید 10% ہوں اور خدا کی نعمتیں جو ہیں وہ 90% ہیں. یہ جو ہم لوگ ایسا کہتے ہیں بھائی فلاں نے زیرو سے کام شروع کیا ہے، بھائی بڑا فلاں بچے نے زیرو سے کام شروع کیا. زیرو سے کوئی کام شروع نہیں کرتا دنیا میں. توجہ رکھیے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں زیرو سے، صفر سے کام شروع نہیں کرتا. آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ، اس بچے نے محنت کی، بڑا ہوا، کمایا، شادی کی، گھر بنایا، بچوں کی شادیاں کی، آپ کہہ رہے ہیں صفر سے شروع کیا ہے. نہیں عزیزہ نے کرام، میں صفر سے شروع نہیں کیا، اس لیے کہ جو بدن استعمال کر رہے ہو وہ بھی تمہارے خدا کا دیا ہوا ہے، جو عقل استعمال کر رہے ہو وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، جو عقلی صلاحیت استعمال کر رہے ہو وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. خدا نے تمہیں 100% تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ اب جا کے دنیا میں کام کرو. کوئی انسان زیرو سے کام شروع نہیں کرتا، توجہ رکھیے گا، یہ ہماری بھول ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں کرتے. حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، ان کا مالک بڑا احترام کرتا تھا، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ایک دفعہ اس مالک کے دوست نے ان کو ایک خربوزہ بھیجا، حسب عادت بلایا، لقمان آؤ بیٹھو سفرے پر، دسترخوان پر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے پھانک کھاٹی اور کاٹ کر حضرت لقمان کو دی. حضرت لقمان نے کھائی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی بہت میٹھی ہے. دوسری پھانک کھلا دی، بھائی ماشاء اللہ بہت ہی اچھی شیری، پہلی سے زیادہ دوسری کی تعریف. مالک نے تیسری بھی کھلا دی، جی تیسری کی تعریف پہلے دو سے اچھی، چوتھی بھی کھلا دی. جب جتنی تعریف کرتے ہیں مالک بھی کھلایا جا رہا ہے، ہر کھانے والی پھانک پر پچھلے والی پھانک سے زیادہ تعریف. آخر میں ایک پھانک بچی، آپ کو دل چاہ رہا ہوگا ہم کھا لیتے، ایک پھانک بچی. مالک نے دل تو چاہتا ہے کہ یہ تمہیں کھلا دوں، تم اتنی تعریف کر رہے ہو اور مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، کیونکہ بڑا احترام کرتا تھا. اس احترام کی ایک وجہ ہے، میں اسے چونکہ وقت نہیں صرف نظر کر رہا ہوں. کہا کہ لیکن یہ میں کھاؤں گا کیونکہ اتنی تعریف تم نے کی، میرا دل چاہتا ہے اتنا میٹھا شیریں زبردست قسم کا خربوزہ میں کھاؤں. اس مالک نے منہ میں پھانک رکھی، وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کی کڑواہٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا. افاقہ ہو، پانی وانی ڈال کے اس کو جگایا، ہوش میں آیا، کہا کہ لقمان یہ ایک پھانک میں نے منہ میں رکھی تھی، اس کی کڑواہٹ سے میں بے ہوش ہو گیا، یہ پورا خربوزہ تم کیسے کھا گئے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، مالک دیکھیے یہ ہے، یہ ہے زندگی، مالک ہمیشہ تیرے ہاتھ سے اچھا کھایا ہے، آج اگر کڑوا نصیب ہوا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ شکایت کے دفتر کھولنے لگو. دل نے گوارا نہ کیا. ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی. آپ میں سے کسی نے زیرو سے کام شروع نہیں کیا. مشکلات زندگی کے مقابلے میں امام کہہ رہے کتمان الحاجہ، یہ جو تم ہر وقت ہاتھ پھیلائے پھرتے ہو اس سے تم ڈی ویلیو ہو رہے ہو، ویلیو تمہاری گر رہی ہے، تمہاری وقعت کم ہو رہی ہے، تمہاری حیثیت میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے. لہذا آپ دیکھیں آپ کے اطراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر وقت گاتے روتے رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ عرفی اس طرح استعمال کروں گانا رونا، ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں. امام کہہ رہے سب سے پہلی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اپنی حاجت کو پیش کرو. اور پانچویں میں ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے، اور اللہ نے چاہا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی سے نہ کہے، ہاں کہے ان سے کہے کہ جن کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ یہ میری مشکل حل کر سکتے ہیں، ہر کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ کچمان الحاجہ، اپنی حاجتوں کو چھپاؤ، لوگوں سے بیان مت کرو۔ اور ایک نفسیاتی اصول بتا کے جا رہا ہوں آپ کو، آپ اپنا پیٹ کاٹ کے تھوڑا بہت اگر کسی کی گھر میں، خاندان میں، شادی بیاہ میں مدد کریں، میت میں، موت میں، خوشی میں، غم میں، اور لوگ آپ کے بارے میں یہ تصور کرنے لگے بھائی ان کا ہاتھ کھلا ہے، یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ جو لوگوں کی تھنکنگ ہے نا آپ کے بارے میں کہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، شاید آپ کے ہی بھائی بہن، آپ کے ہی خاندان میں بہت سے لوگوں جو آپ سے زیادہ مبسوط الید ہوں، یعنی بہت دولت ہو لیکن خرچ نہیں کرتے ہوں، آپ کم انکم والے ہیں لیکن آپ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ یہ مدد کرتا ہے، یہ کھلا ہاتھ ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے، یہ چیز، یہ تھنکنگ جو ہے وہ آپ کے رزق و روزی میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، کہیں نہ کہیں غیب سے جو ہے خدا روزی کا انتظام کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوشی جو آپ اس پیسے کے ذریعے سے کسی برادر مومن کے دل میں ڈال رہے ہیں، میت میں، پیدائش میں، خوشی میں، شادی میں، بیاہ میں، وہ جو خوشی ہو رہی ہے وہ خوشی جو ہے مزید رزق لانے کا سبب بنے گی۔ بلکہ درود بھیجے محمد والا۔ امام نے کہا پہلی حاجت یہ ہے، پہلی چیز کیا ہے کامیابی کی؟ کنوز البر، کنوز کنز سے، کنز یعنی خزانہ، نیکیوں کا خزانہ، اچھائیوں کا خزانہ کیا ہے؟ کتمان الحاجہ، حاجت کو چھپاؤ۔ پھر امام نے کہا دوسری کیا ہے؟ کتمان الصدقہ، جو صدقہ دے رہے وہ بھی چھپا کے دو۔ یہ صدقے سے مراد وہ دو روپے نہیں ہے کہ جو ہم اپنی بلا کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے ہم عقل مند ہیں، دو روپے دے کے اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی کنجوس ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ؟ دو روپے دے کے اپنی جان کی، اور جان کی بھی نہیں پورے گھر والوں کی، چھ فیملی ممبر ہے سب کی دو روپے سے حفاظت، اس سے بڑھ کر کنجوس کون ہوگا مجھے بتائیے۔ توجہ رکھے، ایک صدقے کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے اور ڈالا گیا ہے انتہائی ناقص ہے، صدقے کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ اسلام نے جو صدقہ دیا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کسی کی بھلائی کے لیے انجام دیں دل سے، خلوص سے، اس کی بہتری کے لیے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ صدق سے ہے، صدق کہتے ہیں سچائی و خلوص کو۔ آپ کسی کو مشورہ دیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ پتھر ہٹاتے ہیں راستے سے یہ بھی صدقہ ہے، آپ کانٹا ہٹاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، دامے دیرے میں سکھنے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دو روپے نکال کر جو ہے اپنے چھ فیملی ممبر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں صدقے کو چھپاؤ، نیکیوں کو چھپاؤ۔ نیکیوں کو ایسے چھپاؤ کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ نہ چلے صدقہ مرد کیا، وہ چونی اٹھنی جو نکال رہے ہیں وہی صدقہ ہے۔ نہیں، صرف وہ صدقہ نہیں، صدقے کے مفہوم میں کہہ رہا ہوں بہت وسیع ہے، اسلام نے جو صدقہ دیا ہے، آپ جو مسکرا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اب جا کے بیگم صاحب کے سامنے مت کہیے مولانا نے کہا میں مسکرا رہا ہوں، میں بھی تمہیں صدقہ کر رہا ہوں۔ بیوی کے سامنے مسکرانا شوہر کا، شوہر کے سامنے بیوی کا مسکرانا صدقہ ہے۔ بچے کا ماں باپ کو پیار و محبت سے دیکھنا صدقہ ہے۔ جتنے کام آپ پیار سے، خلوص سے کریں گے صدقہ۔ امام کہہ رہے ہیں صدقے کو چھپاؤ۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وقت تیسری چیز امام نے کہا کیا ہے کنوز البر میں سے، نیکیوں کے خزانے، کتمان الوجع، اپنی تکلیف اور بیماری کو چھپانا ہے۔ مردوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سر میں درد ہوتا ہے فوراً بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ مردوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے ہم چونکہ کما کے آ رہے ہیں لہذا ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہمیں سکون کی ضرورت ہے، ہمیں پرائیویسی کی ضرورت ہے، لہذا تھوڑا بہت سر میں درد ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ اظہار کرتی، تو عورت کبھی اظہار نہیں کرتی اتنی آسانی سے، بہت دیر میں اظہار کرتی ہے۔ بہرحال امام کہہ رہے ہیں وجہ یعنی اس تکلیف و درد کو چھپاؤ، اظہار مت کرو، کیونکہ خود یہ جو اظہار، میں نفسیات کا طالب علم اس لیے عرض کر رہا ہوں، نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت، یہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے
یہ خود آپ اپنی ویلیو کو کم کر رہے ہیں. مثلا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, خوب مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے جو بیٹھا ہے, میں اسے اگر کہوں میرے سر میں درد ہو رہا ہے, سر پھٹا جا رہا ہے, وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے, وہ طبیب تو نہیں ہے, وہ مالش تو نہیں ہے, یا وہ مالش کرنے والا تو نہیں کہ آپ کے سر کا درد صحیح کر دے. یہ جو آپ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, یہ آپ نے اپنی کمزوری کو, ویکنیس کو اس کے سامنے ظاہر کیا. دیکھیں امام جو ہے ماہر نفسیات ہوتا ہے. آئمہ کی احادیث کو اگر علم نفسیات اور علم اخلاق کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہترین پیغام ہے ہمارے لیے. امام کہہ رہے ہیں کتمان الحاجہ, حاجت کو چھپاؤ, کتمان الصدقہ, صدقے کو چھپاؤ, کتمان الوجہ, بیماری کو چھپاؤ, درد کو چھپاؤ, تکلیف کو چھپاؤ, بدنی تکلیف ہے, روحانی تکلیف ہے, اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو. اب آپ نے کہہ دیا جناب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, سر پٹا جا رہا ہے, کیا ہوگا؟ وہ آپ کی ویکنیس سے آگاہ ہو جائے گا, آپ کی کمزوری سے آگاہ ہو جائے گا, وہ آپ کو رحم کی نگاہوں سے دیکھے گا, ترحم کی نگاہوں سے دیکھے گا, اور اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا, اپنی پریزنٹیشن کو ایسے پیش کرنا کہ دوسرا آپ پہ ترس کھائے, یہ آپ کے نفسیاتی ہونے اور آپ کی عقلی صلاحیتوں کے کمزور ہونے کی بنیاد بن جائے گا. توجہ رکھیے گا. کبھی آپ خود دیکھیں, آپ کو سخت ترین کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, ایسا نہیں ہے کہ آپ واقعی محسوس کرو کہ آپ جان پہ بن رہی ہے اور آپ کے مولانا صاحب نے کہا کہ بیان نہیں کرنا, نہیں ایسا نہیں ہے, جہاں ضروری ہوں وہ کہنا چاہیے, لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں, درد, تکلیف, اذیتیں جو ہوتی ہیں ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. نفسیاتی طور پہ آپ کسی کو موقع نہ دیکھیں, وہ رحم کی نگاہوں سے دیکھیں. اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو ایسی نگاہوں سے دیکھے جس میں رحم موجود ہو, ترس کھایا جائے, اسلام نہیں چاہتا. نہ وہ یہ چاہتا ہے آپ کسی کو دیکھیں, نہ وہ یہ چاہتا ہے کوئی آپ کو دیکھے. امام کہنا ہے کتمان الوجہ, اپنی درد و تکلیف کو چھپاؤ. اور پھر امام نے کہا چوتھی چیز کیا ہے, کتمان المصیبہ, اپنی مصیبت کو چھپاؤ. یہاں پہ مصیبت سے کیا مراد ہے؟ مصیبت سے ہماری مراد پریشانی, تنگی, حرج, کوئی ہرڈل آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, کوئی معنی آ گیا. ہماری مصیبت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے. لیکن مصیبت کا عربی زبان میں جو لفظ مصیبت ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے. مصیبت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ فیس کریں. ایک اصطلاح میں مصیبت اس پریشانی یا تنگی اور حرج کو کہا جاتا ہے جو آپ فیس کریں, مالی ہے یا اخلاقی ہے یا کسی بھی قسم کی مصیبت ہے, پریشانی ہے. لیکن لفظ مصیبت جو عربی میں آیا ہے, جو قرآن میں آیا ہے, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یا بس انا للہ وانا الیہ راجعون, اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی مصیبت آتی, مصیبت آتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بھی کوئی چیز یہ فیس کرتے ہیں, ان کے سامنے آتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے, اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. توجہ رکھ, ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. توجہ رکھیے گا, اس جو مصیبت کا لفظ ہے, اذا اصابت مصیبت, جب بھی کوئی چیز ان پر آتی ہے, فیس کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے, اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کو یاد رکھتے ہیں, اینڈنگ پوائنٹ کو یاد رکھتے ہیں, کہاں سے آئیں, کہاں جا رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے, میں کچھ نہیں تھا, اللہ نے سب کچھ دیا. جب سب کچھ دے دیا تو اللہ یہاں سے بھی آگے نکال دے گا. فوراً اپنے آغاز و انجام کو یاد رکھتے تاکہ ایک قوت و طاقت حاصل کریں. امام کہہ رہے کتمان المصیبہ, جو چیزیں فیس کرو نا, ہر ایک کے سامنے بازگو مت کرو, اس کو کھولو مت. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو لوگوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا بہت ہی بری ایک, آپ کہیں گے عجیب مصیبت ہے, ہر چیز شیئر کر رہا ہے. گھر میں میاں بیوی کا پھٹا ہو گیا, وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے, نزلہ زکام ہو گیا, وہ بھی شیئر کیا جا رہا ہے. نہیں, امام کہہ رہے ہیں جو فیس کرو اس کو ڈسکس مت کرو, اوپن مت کرو, بیان مت کرو. اگر تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم جو چیز فیس کر رہے ہو, جس کو عرف عام میں ہماری یہاں مصیبت, بلا اور پریشانی کہا جاتا ہے, تو تم نیکی کے خزانوں کو پالو گے. توجہ رکھیے گا, اب دامن وسلم گنجشنی کے بہت تیزی کے ساتھ اس کو ذکر کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. मैं इतनी उजलत में बैठा कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मैंने कितने बजे महली शुरू की है। मेरे ख्याल से कि 15 मिनट का वक्फा गुजर गया होगा जी। दुरु भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है पांचवा इमाम, यह है कामयाब ज़िंदगी। इन चार उसूलों का अपनाएं, आप खुद ट्राई करके देखें, खुद अमल करके देखें, खुद आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। क्योंकि ये कायनात के सच्चे तरीन अफराद ने कायनात के हकायक को स्टडी किया है और हमारे सामने बयान किया है। कायनात को स्टडी किया है बयान करने वाले इमाम ने, और उसका खुलासा इन आदीस की सूरत में हमारे सामने बयान फरमाया है। लिहाजा आप अमल करके देखिए, खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमाम क्या कहना चाह रहे थे। बिल्कुल दुरूद दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और कॉल नकल करूं और उसके बाद आपकी जहमत तमाम करूं। इमाम कहते हैं जब रोज़ क़यामत होगा तो कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। इदा कान यौमल क़यामत नादा मुनादिन, एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, मुनादी निदा देगा। ऐनस साबिरून, साबिर कहाँ है, साबिर कहाँ है। साबिरों का दर्जा बहुत बुलंद है अज़ीज़ाने किरामी। इदा असाबतुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कौन है, ये साबिर हैं। खुदा ने कहा सूरह बकरा में कहा है ये साबिर हैं, और खुदा ने क्या कहा, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, खुदा सब्र करने वाले। इन्नल्लाह माशाकिरीन नहीं कहा, इन्नल्लाह माल मुसल्लीन नहीं कहा, नमाज पढ़ने वाले के साथ सदका देने वाले। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। तवज्जो रखिएगा, क्योंकि दामाद गुंजाइश नहीं, बहुत तेज़ी के साथ गुजर ताकि इमाम की हदीस की तरफ आ सकूँ और आपकी जहमत तमाम करूँ। मुनादी निदा देकर उसे कहा साबिर कहाँ हैं, ऐन साबिरून। फ़यकूम, कुछ लोग खड़े होंगे, एक गिरोह खड़ा होगा, मिनन्नास लोगों में से खड़ा होगा कि हम साबिर हैं। अच्छा वहाँ ऐसा नहीं है कि हर कोई खड़ा हो जाएगा, जो साबिर होगा वही खड़ा होगा, वही सामने आएगा। फिर सुम्मा युनादी मुनादिन, फिर एक और आवाज़ आएगी, ऐनल मुतसब्बिरून, मुतसब्बिर यानी बहुत लड़ झगड़ कर स्ट्रगल के साथ सब्र करने वाले। तब जो रखिएगा, एक नॉर्मल सब्र है, एक बहुत हार्ड सब्र है। मुतसब्बिरून तसब्बुर यानी उस हालत सब्र को अपने ऊपर इख्तियार करने वाले, उसे अपनाने वाले। बाज़ औक़ात होता है कि आप सब्र करते हैं, फेस करते हैं, गुजर जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं, आप जो है उस हालत सब्र को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। मुतसब्बिर उस शख्स को कहा जाता है जो सर तपा हालत सब्र को इख्तियार कर लेता है। दो ग्रोहों का आवाज़ दी जाएगी रोज़, और भी ग्रोह हैं उनका आवाज़ दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे इमाम का दो ग्रोह, ऐन साबिरून लोग खड़े होंगे, ऐतल मुतसब्बिरून, मुतसब्बिर कहाँ हैं, जो हार्ड स्ट्रगल करके सब्र करने वाले हैं वो कहाँ हैं, वो भी सामने आ जाएंगे। अब रावी कहता है मैंने इमाम से पूछा, कुल तो जोइल तो फिदा का, मौला आप पे कुर्बान जाऊँ। ये जो रावी बाज़ औक़ात आप देखते हैं कहता है मौला आप पे कुर्बान जाऊँ, ये शायर के जुमले नहीं हैं, मिसरा नहीं है कि वाह वाह कराने के लिए कह दिया मौला आप पे कुर्बान जाऊँ। वाकयन रावी जब इल्म इमाम को देखता है तो कहता है मौला आप पे कुर्बान जाऊँ, फिदा हो जाऊँ इस इल्म के जिस इल्म के दरिया आप बाहर आए। उसने कहा कि मौला बताइए कि ये कौन लोग हैं, साबिर और मुतसब्बिर कौन लोग हैं ये। इमाम ने कहा अस्साबिरून अला अदा الفرائض والمتصبرون على ترك المحارم। इमाम ने कहा साबिर वो है जो वाजिबात की अदायगी पर सब्र करता है, और मुतसब्बिर वो होता है जो गुनाहों को अंजाम देने पर सब्र करता है। तवज्जो रखिएगा, बस इसी पे मैं मजलिस तमाम करूँगा। इमाम कह रहे हैं साबिर वो है अला अदाइल फराइज, जो फरीदे और हाजत की अदायगी पे सब्र करेगा। दिल नहीं चाह रहा फिर भी आप कहते हैं जनाब नमाज पढ़नी चाहिए खुदा के सामने। एक आलिम दीन थे आयतुल्लाह, वो वज़ू कर रहे थे और ऐसा ऐसा वज़ू करते थे तवज्जो के साथ, दुआओं के साथ। देखो एक शख्स आए जल्दी में वज़ू किया और चार रकत नमाज पढ़ के वापस आए तो ये जा रहा था, कहा कि क्या कर रहे थे, समझ गया मौली साहब हैं, पूछेंगे इतनी जल्दी क्यों नमाज़ पढ़ी। कहा कि कुछ नहीं ऐसे ही आया था। कहा कि फिर कुछ तो कर रहे थे ना, फिर सगा नहीं ऐसे ही आया था। कहा फिर क्या करने आए थे, कहा कि खुदा को ये कहने आया था कि खुदा मैं बाकी नहीं हूँ, میں باغی نہیں ہوں تیرا، میں حاضر ہوں۔ اور یہ ایمان کی قوت و طاقت ہے جو انسان کو عدالت تک لے کے جاتی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس سے، ہینڈز اپ، ہاتھوں کو اٹھا لو، کہ خدا کے سامنے بندہ کے کہتے ہیں خدا میں مجرم ہوں تیرا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ ایک ظاہری تفسیر یہ ہے، میں مجرم ہوں تیرا، میں باغی نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں صرف یہ کہنے آیا ہوں میں باغی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں وہ کہہ کے شخص چلا گیا۔ اس مجتہد اور آیت اللہ کے قلب پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ کئی سال تک اس جملے کو سمجھ کر روتے رہے اور یہ کہتے تھے خدایا میں باغی نہیں ہوں، خدایا میں باغی نہیں ہوں۔ دل نہیں چاہ رہا، لیکن کہیں کہ خدا تو نے حکم دیا ہے، میں تو اس سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ ولا یمکن الفرار من حکومتک، مولا علی کہہ رہے ہیں دعائے کمیل میں، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، تیرا بندہ ہوں، جہاں جاؤں گا تیرے بندہ، تو میرا مالک و خالق و رازق ہے، فرار ممکن نہیں میرے لیے۔ لہذا انسان آ کے کہے، امام کہہ رہے کہ صابر وہ ہے جو واجبات کی ادائیگی میں صبر کرے، لیکن متصبر وہ ہے، بعض اوقات کلیجہ کٹ جاتا ہے، بعض اوقات خونی جگر پینے پڑتا ہے انسان کو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے۔ ایک نوجوان کا فون آیا میرے پاس، کہہ لیں گے مولانا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی جائز پسند کے مطابق شادی کریں، اپنی مرضی مت ٹھوسیں، دیکھیں اپنی مرضی مت ٹھوسیں ان کی زندگی پر، ان کی جائز پسند کے مطابق شادی کریں۔ پہلی چیز، جلدی شادی کریں، دو سادی شادی کریں، تین سادگی کے ساتھ، ایام جوانی میں اور ان کی جائز پسند کے مطابق۔ اب گنجائش اس میں سے زیادہ نہیں کھولوں گا۔ نوجوان کا فون آیا، مولانا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین نہیں مان رہے۔ ہم بھی مڈل کلاس کے ہیں، لڑکی والے بھی مڈل کلاس کے ہیں، یہ بینکوٹ فلاں بینکوٹ، یہ بری وہ بری، یہ جہیز وہ جہیز، اور ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ روپے کے دلہن کا سوٹ کتنی دفعہ پہنا جاتا ہے، پچاس پچاس ہزار کی شیروانی دولہا کی کتنی دفعہ پہنی جاتی ہے، ایک دو دفعہ سے زیادہ جو ہے استعمال نہیں ہوتا، کیوں اسراف کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں سادگی سے شادی کروں، والدین اجازت نہیں دے رہے۔ آخر ہم اپنی نوجوان نسل کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، فلاں بینکوٹ ہونا چاہیے، فلاں ڈیشن ہونی چاہیے، فلاں یہ ہونا چاہیے، فلاں دودھ دھڑکا ہونا چاہیے۔ امام کہہ رہے ہیں متصبر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روکتے، دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کا لیکن وہ حرام کام نہیں کرتے۔ وہ آپ نے سوشل میڈیا کے لطیفہ سنا ہوگا، گرمی میں جو ہے رمضان میں اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو پنکھا اپنی طرف کر لیجیے، اس کا اخلاق پتہ چل جائے گا۔ کسی کی دینداری دیکھنی ہو نا اس دور میں، اس کے گھر میں شادی میں چلے جائیے گا، سارا پول کھل کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے مقدس لوگ، مجلس سے پڑھنے والے، نمازی، پرہیزگار، سادات، شادی آتی ہے ایسے بے دین ہوتے ہیں کہ گویا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ واقعی نہیں سے بچی حجاب کر رہی ہے، بچی کو مجبور کیا جاتا ہے بے حجاب بنے، دلہن بنے بے حجاب بنے، مجبور کیا جاتا ہے ایسے ڈریسز پہننے پر کہ بچی کا جسم جو ہے وہ واضح ہونا محرم کے سامنے۔ اصل ہم معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں متصبر بنو، ان گناہوں کا انجام نہ تو اسٹرگل کرو، روز قیامت تمہارے لیے خاص گریڈ تمہیں عطا کیا جائے گا، تمہیں بلایا جائے گا متصبر کے نام سے۔ کہاں ہے متصبر؟ یعنی جو دل چاہ رہا تھا پھر بھی اس کو اسٹاپ لگائے ہوئے تھے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی دینداری دیکھنی ہو اس کے گھر میں شادی میں چلے جائیے، گھر میں اسکارف بھی اڑتی ہے بچی شادی کے دن، اسکارف اتر جائے گا۔ مولانا شادی ہو رہی ہے، مجلس تھوڑی ہو رہی ہے، وہ شادی کا مطلب گناہ نہیں ہے، شادی کا مطلب جو ہے وہ حرام کاری نہیں ہے، شادی کا مطلب بے حیائی ہی نہیں ہے۔ ایسا نگرامی، آئیے اہل بیت کے دروازے پہ آئیں، اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیے، نعروں سے، چٹکلے سنا کر جنت میں پہنچانا بہت آسان ہے، مجھے بھی فن آتا ہے، لیکن روزے قیامت مجھے جواب دینا ہوگا کیا سنایا کیا بتایا. اور حقیقت یہ کہ نعروں سے، چٹکلوں سے، واہ واہ سے جی جنت کو خریدا نہیں جا سکتا. جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں، اہل بیت کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اہل بیت کا قرب چاہتے ہیں، جوار چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے سٹرگل کرنی ہوگی. آپ ڈیفینس میں بنگلہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے زمین خرید دیجئے، اس کی قیمت ادا کیجئے، بنیادیں کھودیے، عمارت کھڑی کیجئے، مکان بن جائے گا. کوئی بڑی شخصیت رہتی ہے وہاں کے، میں آپ کے پڑوس میں آنا چاہتا ہوں، آئیے بسم اللہ، زمین خریدیے، ٹھیک ہے، بنیادیں کھودیے، قیمت ادا کیجئے، مکان بنائیے، میرے جوار میں آ جائیے. جب ایک شخص کے برابر میں جگہ لینے کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں، تو کائنات کا جو اعلیٰ ترین جوار ہے، جوار آل محمد، یعنی نیبر ہونا اہل بیت کا، ہمسایہ ہونا، اس کی بھی کوئی قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایسے ہی نعرہ لگا دیا، نعرہ حیدری علی، ہمسایہ بن جاؤں گا میں. ان نعروں سے ہمسایہ کی جلانا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے. توجہ رکھیے گا، میں سبز باغ نہیں کہتا تھا، اس لیے مجلس میں لوگ بلاتے نہیں کہ مولانا بہت سخت باتیں کرتے ہیں. وہ جو حق بات ہے وہ کہوں گا، آپ کو پسند آئے نہیں آئے، بلائے نہیں بلائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک شخص کے جوار میں، پڑوسی میں، اس کا پڑوسی بننے کے لیے سٹیپس ہیں، قیمت دینی پڑتی ہے، قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، مکان کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، تو آل محمد کے جوار میں جگہ پانے کے لیے بھی تو کچھ قیمت ہوگی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہر ذی عقل شخص یہ کہے گا. عزیز گرامی، آپ کی زحمت کے تمام کے وقت پورا ہو گیا، اب اس سے زیادہ متصادم مزاحم نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ وقت کافی بیت گیا ہے. یہ ہیں اہل بیت، اور ان کے لیے ہمیں عمل کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہوگا. شیعہ کا مطلب ہی عمل کرنے والا ہے، شیعہ کا مطلب ہی پیروکار ہے، شیعہ کا مطلب ہی اوبے کرنے والا ہے، شیعہ کا مطلب ہی ساتھ ساتھ چلنے والا ہے. لہذا اگر واقعی چاہتے ہیں کہ جوار آل محمد میں جگہ ملے، اپنی کوشش کریں، تقلید کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، اخلاق کی روشنی میں، نالج کی روشنی میں، اپنی کوشش کریں، اپنی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے توسل اور اہل بیت سے توسل کریں. خدا بھی ہاتھ تھاپنے والا ہے، اہل بیت بھی مدد کرنے والے. مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد. گرامی، بس اس طریقے سے ہمیں زندگی کو بنانا ہے کہ ہم اہل بیت کے جوار میں جگہ پا سکیں. اور ہر انسان کو یہ کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں، اور پھر توسل کا راستہ اسی لیے کھولا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو مدد کی اہل بیت سے، تو روحانی طور پر ان سے مدد لیتے رہو، ان سے کمک لیتے رہو، ان سے ہیلپ لیتے رہو، تم روحانی طور پر مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں، دعائے توسل پڑھیں. یہ دعائے توسل اس لیے نہیں ہو کہ ملا کے پڑھنا ہے، جسے پڑھنے والا کہتا ہے ذرا اور بلند ملا کے آواز، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ. یہ نہیں، ایسے نہیں، دل سے پڑھیں یا وجیہن، ہے خدا کی بارگاہ میں وجی شخصیت ہے، صاحب مقام و منزلت. انا توجہنا، ہم متوجہ ہوئے، اپنی حاجتیں آپ کے پاس لے گئے. مولا علی میں پریشانی میں ہوں، امام حسین میں پریشانی میں ہوں، امام زمانہ میں پریشانی میں ہوں، میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے، میری آنکھیں نہیں صحیح چیزیں دیکھ رہی، میرے کان صحیح نہیں سن رہے، میں دین پہ عمل نہیں کر پا رہا، میں محبت اہل بیت کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہا. انا توجہنا واستشفعنا، آپ سے طلب شفاعت کرتے ہیں. وتوسلنا بك الى الله، اور اللہ تک رسائی کے لیے آپ کا دامن تھاما ہے. توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، اور آپ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کیا کہ آپ وسیلہ بنے اللہ کی بارگاہ. یا وجیہا عند اللہ اشوالا عند اللہ، آپ دیکھیں فوراً آپ کا روحانی جو مورال ہے وہ ہائی ہو جائے گا. یہ توسل اسی لیے ہے، مجلس تھا اسی لیے ہیں کہ انسان مجلس میں آئے روحانی طور پہ چارج ہو جائے، اہل بیت کے نام سے متمسک ہو جائے. مل گئے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس حضرت گرامی، ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے آج، پانچویں امام کی شہادت کا دن تھا. وہ امام جو عالم غربت میں، جس کو عالم غربت میں دفن کیا، جس کی قبر پہ نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی صاحبہ. چاہتا ہوں کہ آج امام کے کچھ مسائل پڑھ کر مرحوم کی روح کو اس سال ثواب کروں. آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں، میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نماز کے بعد مختصر ایک دو جملے، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے جملے مصائب کے پڑھ کے اپنے والدہ کو اس علیہ ثواب کیا کرتا تھا. مثلا امام حسین علی اصغر کا جنازہ لیں گے چلے کہ ماں کو کیسے دکھائیں گے، یا امام حسین نے وقت آخر عباس اور علی اکبر کی جانب دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. یہ دو جملے میں اپنے والدہ کو اس سال ثواب کیا کرتا تھا. میرے دل میں آئے کہ یہ اس سال ثواب جو کر رہا ہوں یہ پہنچ میرا یا نہیں. کہتے ہیں میں نے کچھ عرصے بعد یہ عمل ترک کر دیا. رات کو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی کہ وہ جو تم پہلے ایسار ثواب کیا کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے. کہا کہ والدہ گرم میں کیا وہ ثواب آپ تک پہنچتا تھا؟ کہا جب بھی، ہر نماز کے بعد کرتے تھے یہ، جب بھی تم یہ مجھے ایسار کرتے تھے فرشتہ ایک روح ایک نورانی طبق کے ساتھ وہ ثواب لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا تیرے بیٹے نے مصاب حسین کا ثواب تو جہاں دیا کیا. اب تم مرحومین کو یاد رکھے. آج چاہتا ہوں کہ کچھ جملے امام کے مصائب کے اور کچھ امام سجاد کے اور امام حسن کے. عزاداروں، پانچ امام کو زہر دیا، امام نے وصیت کی، چھٹے امام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کفن دینا، میرے سر پہ اس طرح امامہ باندھنا، اور جب قبر میں لٹا دینا تو بندے کفن کھول دینا. مستحب ہے انسان کے لیے جو دفنا رہا ہے دفنانے کے بعد بندے کفن کھول دیے جائیں. میں کہوں اے امام صادق، آپ بہت خوش نصیب ہیں، خدا نے یہ موقع دیا آپ کو کہ اپنے بابا ہاتھوں سے غسل و کفن دیں، دفنائیں. بڑی شان سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں امام کے پہلو اپنے بابا کے پہلو میں دفن ہوئے. لیکن کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ بابا کا جنازہ سامنے تھا، سید کے سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ یہ امام ہے باقر کے جنازے کا حال ہے. جنازہ اٹھا، کاندھا دیا، دفنایا، امام نے بندے کفن کھولے. اور ایک وہ لمحہ تھا کہ جب امام سجاد کے آخری لمحات آئے تو امام باقر سے کہا بیٹا ہمیں زمین پہ لیٹا دو. امام باقر نے ایک دری بچھائی اور کہا بابا اس پہ لیٹ جائیے. امام نے کہا نہیں، یہ دری بھی ہٹا دو، چادر بھی ہٹا دو، مجھے خاک پہ لیٹا دو. اللہ اکبر. شاید امام پوچھنا چاہتے ہیں بابا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ خاک پہ لیٹنا چاہتے ہیں، تو شاید امام سجاد یہ جواب دے بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کا جنازہ سرزمین کربلا پہ دیکھا ہے، میں اس طرح تو شہید نہیں ہو پاتا، لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ بھی زمین پہ رکھا ہو، مٹی پہ رکھا ہو. عزیزان گرامی، یہ امام سجاد کے مصائب ہے. اور امام سجاد کس کرب سے گزرے ہیں؟ ایک دفعہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا، امام نے دیکھا فرزند زہرا کا لاشا، بے گور و کفن پامال شدہ لاشا، جسے محمد رسول اللہ اپنے دوش کی زینت بناتے تھے، جسے اپنی پیٹ پہ سوار کرتے تھے، اس کا لاشا پامال شدہ حالت میں پڑا ہے. امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے دیکھا، کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو. کہا پھوپھی اماں، ارے ان آدھا کے لاشے دفن ہو اور فرزند زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو. اجرکم علی اللہ.
بس عزادارو اے اجازِ امامت سے میرا امام آیا، ایک دفعہ لاشا دفنانا چاہتا ہے۔ امام نے سرانے سے امام کے لاشے کو اٹھایا، اٹھ نہ سکا، پائنچی سے لاشے کو اٹھایا، اٹھ نہ سکا، اس لیے کہ لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے، اتنا خستہ ہو چکا ہے، لاشا جمع نہیں ہو رہا۔ امام نے کہا ایک چٹائی لائی جائے، بنی اسد کے لوگ چٹائی لائے۔ امام نے لاش حسین کو چٹائی پہ رکھا، قبر میں اتارا۔ عزیزو رسم یہ ہوتی ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں۔ ارے سید سجاد کی مظلومیت، بندے کفن کہاں کھولے، ارے کفن نصیب نہ ہوا، اور اگر کفن نصیب ہوتا تو آخری دیدار کیسے کرتے۔ ارے بابا کے جسم عطر پر سر اقدس نہ تھا۔ على لعنة الله للقوم الظالمين وسيع لهم الذين ظلموا ايما انقلب ينقلبون بار الله ما اسقليل عبادت و قبول فرما۔ مرحوما ارجمند بانو بنت نادم حسین کی روح کو اور ان کے درجات کو بلند تر فرما، ان کے قبر کو نورانی فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو اقوال معصومین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو یوم عرفہ کی دعائے عرفہ میں شریک ہونے اور عید کی خوشیوں میں اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں اور اہل شہر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو، اور آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، توجہ خروج کے ساتھ ارجمن بانو بنت نادم حسین کے لیے تلاوت فرمائیے۔